ہے جو کچھ عطا ہے سیدا سیدا، آج جو ہم ہیں دعائے سیدا سیدا۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج کی اس جشن کی مبارکباد میں تمام علماء کرام کی اور خطباء عظام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے محترم قبلہ و کعبہ مولانا نعیم الحسن صاحب نے اس آج کے اس جشن کا اپنے جذبات، احساسات اور بہترین خطاب اور معلومات سے ہمیں مستفید کیا ہے، اور جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ جب بھی حیات ائمہ مساجد کی طرف سے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کا میسج جب آتا ہے تو ساتھ میں دو چیزوں کو، جیسے ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس تحریر کو کارآمد بنانے کے لیے اپنے سائن اور اپنی اسٹمپ لگا دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں، یا اس تحریر کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور پر مغز ایک نوٹس لکھ دیتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو حیات ائمہ مساجد کی طرف سے جب بھی پروگرام کا میسج آتا ہے تو اس میں دو چیزیں بہت ہی مینشن کی ہوئی ہوتی ہیں، ایک تو روحانی لباس کے ساتھ علماء کرام تشریف لائیں، یہ اس میسج میں ضرور ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وقت پر تشریف لائیں۔ یہ دونوں چیزیں میسج کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو مصروفیات ہیں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ زمانہ بہت زیادہ مصروفیت کا زمانہ ہے، بقول کسی شخص کے کہ اب تو ملاقات کے بہانے ہمارے فقہ میں دو ہی جگہ پہ ہیں، یا کہیں پر مجلس ہوگی تو ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ کسی میت پر کسی سے چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ مذہب اہل بیت میں فقط یہی چیزیں نہیں ہیں کہ بھی مجلس برپا ہو تو ایک ملاقات کا بہانہ ملے، یا کسی کا انتقال ہو تو بہانہ ملے، بلکہ جہاں پر بھی دو آدمی خلوص کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں، ایک دوسرے کو محبت اور پیار سے اور اخلاق سے سلام کریں، گویا وہی مجلس ہو جاتی ہے۔ جہاں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھیں وہی مجلس ہو جاتی ہے۔ اور وقت کی جو پابندی ہے، یہ آپ یقین کریں کہ وقت کی پابندی بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت کچھ بتاتی ہے، اور ہم اپنی عبادات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر عبادت کو اس کے وقت میں، اور پھر وقت میں بھی اول وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی بھی وہ عبادت ہے۔ تو وقت کی تو بہت زیادہ پابندی ہے، اور خاص طور پہ وہ قوم اپنے وقت سے اور وقت کی اہمیت سے غافل نہیں ہو سکتی جس قوم کا ہر سانس ایک انتظار میں اور وقت کے انتظار میں گزر رہا ہو، وہ تو غافل ہو ہی نہیں سکتے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر سانس امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی یاد میں گزر رہا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو اس جب ہم پڑھتے تھے، اور اب بھی ہم طالب علم ہیں الحمدللہ، شکر خدا کا کہ طالب علم ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے بزرگ اور ہمارے علماء اور ہمارے استاد موجود ہیں، چاہے انسان کسی بھی ایج میں آگے سینئر ہو جائے بڑا ہو جائے، وہ انسان خوش قسمت ہے کہ جو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے ایک استاد ضرور رکھتا ہے، جب بھی مشکل مسئلہ آ جائے، جب بھی کوئی مرحلہ آ جائے تو وہ اپنے بڑے سے اور اپنے بزرگ سے اور اپنے استاد سے رہنمائی لے لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سامنے علماء کرام سینئر اساتذہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ چیز تو کلیئر ہو گئی۔ اور وقت کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ جب اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد وہ پھر ہمارا امتحان لیتے ہیں، حالانکہ استاد کو تو یقین ہوتا ہے کہ بھی میں نے جو پڑھایا ہے وہی تو پڑھا ہوگا، انہوں نے امتحان کی کیا ضرورت ہے یا ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ امتحان اس لیے لیتے ہیں تاکہ امتحان لینا ہماری کوئی بے عزتی نہیں کرنی ہے کہ بھی یہ فیل ہو جائے تو بے عزت ہو جائے، بلکہ امتحان کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے، اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ امتحان کے ذریعے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے اور اس امتحان کے ذریعے سے اسے ترقی کا ایک اور زینہ دیا جائے کہ اب اگلی کلاس میں بھیجا جائے، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے امتحان کا، اس لیے اساتذہ کرام بھی ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ خاص طور پہ علماء کرام، خطباء عظام، پیش امام حضرات، یہ ہم سب کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ جب بڑے ہمیں کسی پروگرام میں بلاتے ہیں، وہ ہماری ایکٹیویٹیز کو اور اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں اتنے سمجھدار ہیں، اتنے سیریس ہیں، اتنے سنسیئر ہیں، تو جو ذمہ داریاں ہم نے ان کو دی ہیں وہاں پر بھی یہ اسی طرح سے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ چیزیں بہت ساری چیزوں کو خود بخود بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ خندہ پیشانی سے، میرے بات یہ تو ابھی ابتدا عشق ہے ماشاءاللہ سے، محفل اپنے چونکہ جشن کی محفل ہے، جشن ہوگا تو محفل ہوگی، تو بہت زیادہ آپ محظوظ ہوں گے، بہت زیادہ علماء کرام آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ اور خاص طور پہ حیات ائمہ مساجد کے پروگراموں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ اس سے جو پچھلا پروگرام گیا ہے ربیع الاول والا، اور انچولی میں وہ شہداء کربلا امام بارگاہ میں وہ پروگرام ارینج کیا گیا تھا، اور اس میں حیات ائمہ مساجد کے ہمارے صدر اور اس حیات کے میں کشتی نہیں بلکہ اس بیڑے کے روح رواں آغائے صلاح الدین صاحب نے، قبلہ نے ایک بہترین بات کہی تھی، اور قبلہ کی صحت اور سلامتی اور طول عمری کے لیے اور ان کاموں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہونے کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں، محمد اور آل محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو قبلہ نے اپنا، ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اور بلغ العلا بکمال ہی یہ اشعار وہاں انہوں نے تلاوت کیے، اور جملوں میں دو چار جملے انہوں نے کہے تھے، اور اس میں سے یہ جملہ کہا تھا کہ اے علماء کرام، اے خطباء عظام، ہمیں جو کچھ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، وہ فقہ پڑھایا جاتا ہے، اصول پڑھایا جاتا ہے، منطق، فلسفہ اور علم الصرف، نحو، یہ علوم ہمیں وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں، لیکن جب ہم معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو جن سے ہمارا تعلق ہے، جن کے ساتھ ہماری بیٹھک ہے، ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے، جن میں ہم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ علوم کسی کام کے نہیں ہیں، اگر وہ نہیں جانتے تو کسی کام کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے لیے جو کام کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں تک ان کے الفاظ تھے کہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ اپنے مطالعے کو بڑھانا چاہیے، اپنے مطالعے کو بہتر کرنا چاہیے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اس سے آگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے اپنے ایک طالب علم کی حیثیت سے الفاظ ہیں کہ وہ علوم کسی کام کے معاشرے کے لیے نہیں ہیں، جبکہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے تو علوم ہی وہی ہیں، اس کے بغیر تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن کم سے کم ہمیں شب جمعہ آ رہی ہے تو شب جمعہ کے حوالے سے ایک آیت اور اس آیت کا، قبلہ محترم السلام علیکم، ایک آیت اور اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ ضرور بیان کریں، اسی کے ساتھ ایک حدیث بیان کریں، اور اسی کے ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی کا ایک قول نقل کریں، اگرچہ وہ ہماری بات جو ہے یعنی زیارت کے بعد، مسافے کے بعد، وہ بات ہماری 5 منٹ کی بھی ہو، بس یہ ہے کہ لیکن وہ ہونی چاہیے۔ اور یہ دیکھا ہے کہ ہفتے کو یا اتوار کو ہمارے پاس مومنین کا مساجد میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے. وہ مومنین آپ دیکھیں غور کریں کہ جو ہفتہ بھر جن سے ہماری ملاقات نہیں ہو پاتی وہ انہی دنوں میں آتے ہیں، تو خاص طور پہ ان کا کے لیے بھی کچھ رکھیں. اگر ہم میں خاص طور پہ مجلس جب پڑھتا ہوں تو میں اس سے یہ کہتا ہوں، ایک ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بچے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس جب ختم ہوگی تو ان بچوں کے لیے بھی مجلس کا تبرک ہوگا، لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ مجلس کا تبرک ہے بچوں کے لیے. تو ہر ایک کا حصہ ضرور ہونا چاہیے، جو ہفتے بعد ملتا ہے، جو دس دن بعد ملتا ہے، جو روزانہ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ ضرور ہے. بیسیکلی ان پروگراموں کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں حیات احمد مساجد کا ایک بہترین پلیٹ فارم انہوں نے دیا کہ ہم علماء کو ایک شناخت، علماء کو ایک عزت دی معاشرے کے اندر، اور انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے ہماری ہمت افزائی کی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. جب یہ چیز باہر ہوتی ہے کہ بھائی حیات احمد مساجد کے تحت یہ پروگرام ہوا، اتنے علماء نے شرکت کی، تو ہمیں باہر عزت ملتی ہے. ہم اپنے لوگوں سے کہتے ہیں آج ہم حیات احمد مساجد کے پروگرام میں گئے تھے، ان کے فلاں صدر ہیں، فلاں جنرل سیکرٹری ہیں، اور وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ معاشرے کے دو لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے اور مطمئن کرنا بہت مشکل ہے، ایک خواتین کو اور ایک علماء کو، تو آپ دیکھ لیں کہ ہم سے اور حیات احمد مساجد سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ فقط مطمئن نہیں ہیں بلکہ وہ شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے چل رہے ہیں اور دین کے کاموں میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ایک درود پڑھ لیں محمد اور آل محمد کی ذات پر. میں نے آپ کی خدمت میں چونکہ جشن کی بات ہے تو جشن کے معنی ہوتے ہیں خوشی منانا، خوش ہونا، اور یہ خوشیوں کے مواقع بھی ہمیں انہوں نے فراہم کیے ہیں کہ زمین بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے. تو میں نے جو قرآن پاک سے سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی ہے کہ ان اللہ اصطفا کے و طہر کے وصطفا کے علی نساء العالمین، پروردگار عالم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو مخاطب کیا، کہا اے مریم آپ کا انتخاب ہوا اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اور آپ کی طہارت کا اعلان ہوا کہ آپ طاہرہ ہیں، اور آپ کا جو انتخاب ہوا ہے وہ نساء العالمین، اس دور کی عورتوں پر آپ کا انتخاب کر کے آپ کو چن لیا گیا ہے. انتخاب جناب مریم کا بھی ہوا اور انتخاب جناب زہرا کا بھی ہوا. جناب مریم کا جو انتخاب ہوا ہے ایک نسبت سے ہوا ہے کہ ایک معصوم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی ہے، اور جناب زہرا کا جو انتخاب ہوا ہے وہ فقط ایک نسبت سے نہیں ہوا بلکہ جتنی نسبتیں تھیں عصمت و طہارت اور عہدہ نبوت و امامت و ولایت وہ سارے اسی ایک گھر میں ہی ہیں کہ جناب سیدہ کا یہ انتخاب ہوا کہ رسول خدا جیسے پیغمبر کی بیٹی ہیں، مولا کائنات جیسی شخصیت کی زوجہ ہیں، اور جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں. یہاں اتنی نسبتیں ہیں. اور پھر انتخاب یہ ہوا کہ اے مریم وطہرا کے، آپ کی طہارت کا بھی اعلان ہوا، انتخاب ہوا. آئیے مولانا، تو ان کا بھی انتخاب ہوا، لیکن جب طہارت کا جناب سیدہ کا اعلان ہوا سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے جناب مریم کے لیے اعلان کیا تو ایک مرتبہ کہا وطہرا کے، اور جناب سیدہ کے لیے جب سورہ احزاب میں اعلان ہوا تو دو مرتبہ کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یعنی قرآن مجید ایک معنی کو سامنے لا رہا ہے، ایک مقصد کو بیان کر رہا ہے. وہاں جناب مریم کی طہارت کا ایک مرتبہ اعلان اس لیے ہوا کہ جناب مریم کی گود میں ایک ہی طاہر بیٹے نے پرورش پائی ہے، اور جناب سیدہ کا دو مرتبہ طہارت کا اعلان اس لیے ہوا کہ یہاں پر دو بیٹوں نے، طاہر بیٹوں نے پرورش پائی ہے، کہ ایک امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اور معاشرے کے اندر ایک مسئلہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک ایک ہوتا ہے، دو گیارہ ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ جناب مریم ایک طاہر بیٹے کی ماں ہے اور جناب سیدہ گیارہ طاہر بیٹوں کی ماں ہے، اسی لیے بی بی کا لقب ہے ام الائمہ بی بی، لقب ہے بی بی کا ام الائمہ بی بی. اور بی بی نے جو عصمت و طہارت کی پروردہ ہے، سن 5 بعثت میں، یعنی معراج رسول خدا کے 5ویں سال میں آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر یعنی وہ بی بی جو عصمت و طہارت کی ملکہ ہیں اور جن کی پرورش وحی پیغمبر کے سائے میں ہو رہی ہے، تو اس بی بی کی قرآن دانی اور قرآن فہمی کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں۔ خود اس بی بی سے ایک طالب علم کی حیثیت سے بہت مشکل ہے میرے لیے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ بی بی کے ساتھ ایک کنیز ہے، کنیز نے بھی آپ سے اتنا کسب اور اتنا فیض حاصل کیا کہ اس کنیز کا لقب پڑ گیا متکلم بالقرآن، جناب فضا کا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ 2-4 جملے جناب فضا کے لیے، جن کا لقب پڑ گیا متکلم بالقرآن، کہ انہوں نے جناب سیدہ کے ساتھ جو زندگی گزاری اور اس زندگی کا اثر یہ ہوا کہ اتنا قرآن سیکھا، اتنا قرآن سیکھا، لقب ہو گیا متکلم بالقرآن۔ ہم لاکھ علمی اور علوم پر دسترس حاصل کر لیں، بڑے بڑے علوم سیکھ لیں، بے شک سیکھ لیں، قرآن مجید کو اگر نہیں پڑھا، قرآن مجید کو اگر نہیں سمجھا، تو بڑے بڑے سائنسدانوں کو آپ نے دیکھا یا ان کی سٹوریز آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لوگوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پر، وہ چاند پر بھی پہنچ گئے، پھر انہوں نے غور کیا کہ چاند کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، یعنی چاند پر پہنچنے کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے سائنسدان ہیں، دنیا ہماری تعریف کرتی ہے، مگر ہم ناکام ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اتنی ترقی کرنے کے باوجود پھر پلٹتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے آئیڈیل ہے، قرآن ہمارے لیے جو درس انقلاب ہے، اور قرآن ہمارے لیے راہ نجات ہے، قرآن ہی ہمیں راستے دکھلاتا ہے، قرآن ہی ہمیں آگے لے کر بڑھتا ہے۔ تو جناب فضا کا ایک واقعہ لکھا کتاب الدمعات الثاقبہ کے 1ی جلد میں، اور مصنف نے لکھا کہ ایک شخص کی مجھ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے لیے، اچھا میں ایک یہ بات کہنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اس سے استفادے کی بہت ضرورت ہے، اس کو صحیح راہ پہ خرچ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اس سے صحیح سوچ لینے کی بہت ضرورت ہے، اور عقل سے کام لینے کی بہت ضرورت ہے۔ اور جنہوں نے عقل سے کام لیا ہے، ہم ان کو دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم ان کو علم میں دیکھتے ہیں، ہر معاملے میں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک واقعہ ابھی میں نے چند دن پہلے اخبار میں ایک واقعہ تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا، عقل کے اوپر بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا یونانی اور چائنیز کے آپس میں مقابلہ ہوا، اور مقابلہ یہ تھا کہ انہوں نے پینٹنگ بنانی تھی، اچھی مصوری کرنی تھی، تو کہا کہ ایک دیوار دے دی قبلہ محترم، ایک دیوار دے دی چائنیز کو اور ایک دیوار دے دی سامنے یونانیوں کو، ادھر بھی پردہ لگا دیا، ادھر بھی پردہ لگا دیا، کہا تم اپنی پینٹنگ بناؤ، یہ اپنی پینٹنگ بنائیں گے۔ تو یونانیوں نے جب پینٹنگ بنا لی تو انہوں نے کہا بھی ہم نے بنا لی پینٹنگ، چائنیز سے پوچھا تم نے، انہوں نے کہا ہم نے بھی بنا لی ہے، پردہ ہٹایا تو وہ جو حال تھا وہ تالیوں سے گونج اٹھا کہ کیا خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے آپ نے، زبردست کمال کر دیا، آپ چائنیز کی طرح مڑے کہ بھی تم بھی اپنی پینٹنگ دکھاؤ۔ جب ان کی دیکھی تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ درمیان میں پردہ بھی لگا ہوا تھا اور پھر بھی تم نے ویسی کی ویسی پینٹنگ بنا دی جو اس دیوار پہ بنی تھی، وہی ادھر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے بنائی نہیں ہے، ہم نے عقل کا استعمال کیا۔ کہنے لگے کیا کیا تم نے؟ کہا ہم نے وہ جو ہمیں پینٹ دیا گیا تھا، کلر دیا گیا تھا، اس کو اتنا کیا دیوار کے اوپر، اتنا کیا کہ اس کے اندر عکس پیدا ہو گیا، اسی کا عکس ادھر آ رہا ہے، اس کے اندر عکس پیدا ہوا، وہی عکس ادھر آ رہا ہے۔ تو لوگ جب عقل سے کام لیتے ہیں اور عقل کو صحیح راستے پر استعمال کرتے ہیں، اس سے نتیجے اور فیصلے صحیح آنے لگتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھریلو فیصلے ہوں، ہمارے معاشرے کے مسائل کے فیصلے ہوں، ہمارے مومنین کے فیصلے ہوں، ہمارے مسجد اور ہمارے دیگر فیصلے ہوں، عقل کا صحیح استعمال ہوا نا۔ تو الدمعات الثاقبہ میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا مجھے ایک حاجی نے ایک واقعہ بتایا تھا کہاں میری ایک سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں یہاں اذان ہو رہی ہے، تو کیا حکم ہے کہ اذان ہو جائے؟ وہ جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا صاحب الدمعات الساقبہ سے، انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا اس عورت سے کہ تم کون ہو، تو عورت نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بتلایا کہ قل سلام فسوف تعلمون، پہلے تم سلام کرو پھر میرا تعارف جانو کہ میں کون ہوں. تو شخص نے کہا میں نے انہیں سلام کیا اور میں نے کہا کہ کیا راستہ بھٹک گئی ہے یہاں پر؟ تو اس عورت نے، اس بیوی نے پھر آیت پڑھی من یہد اللہ فلا مضل له، خدا جس کی ہدایت فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ تم قوم جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو؟ انہوں نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد آدم اپنی زیب و زینت کو برقرار رکھو. کہا میں سمجھ گیا کہ یہ جنات میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے ہے. میں نے کہا کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اس عورت نے، بیوی نے پھر آیت پڑھی کہا ینادونہم من مکان بعید، انہیں بہت دور سے آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا. کہا میں سمجھ گیا کہ یہاں کے رہنے والی نہیں ہو، کہیں دور سے چل رہی ہو. پھر میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو اس بیوی نے پھر آیت پڑھی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ پروردگار عالم نے صاحبان استطاعت پر حج کو واجب قرار دیا. کہا میں سمجھ گیا کہ حج کے غرض سے تم نے سفر اختیار کیا ہے. پھر میں نے پوچھا کتنے دن ہو گئے سفر اختیار کیے ہوئے؟ تو اس بیوی نے پھر آیت پڑھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، اللہ نے زمین اور آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا. کہا میں سمجھ گیا کہ سفر اختیار کیے ہوئے چھ دن ہو گئے. میں نے پوچھا کہ کیا کھانا کھائیں گی؟ تو بیوی نے پھر آیت پڑھی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اللہ نے انہیں ایسا جسم نہیں دیا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں. کہا مجھے کھانا دیا، کھانا کھا کے کہا جلدی جلدی چلے. تو بیوی نے پھر آیت پڑھی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ خدا اس کو اس کے طاقت سے زیادہ سزا نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا. کہا میں سمجھ گیا میں جوان ہوں، یہ ضعیف ہے، کہ یہ اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتی. میں نے کہا آؤ تم بھی میرے پاس سواری پر سوار ہو جاؤ. تو بیوی نے پھر آیت پڑھی، بیوی نے پھر آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر کہا کہ اگر لوکان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا. کہا میں سمجھ گیا کہ میں نامحرم ہوں، یہ میرے ساتھ سوار نہیں ہوں گی. میں سواری سے نیچے اتر آیا، بیوی کو کہا آپ سوار ہو کر چلے. تو بیوی نے سواری پر سوار ہوئی اور بیوی نے پھر آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پروردگار کا احسان ہے جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. کہا کہ جب ہم مکے کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ بیوی نے پھر آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وما محمد الا رسول، اور اس طرح سے کچھ لوگ اس نام کے آئے. اور جب لوگ آئے تو بیوی نے پھر آیت پڑھی یا ابت استاجر، اے میرے بیٹے انہیں کچھ اجرت دے دو. انہوں نے مجھے اجرت دے دی اور بیوی نے محسوس کیا جو اجرت دی وہ کم ہے. بیوی نے پھر آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور دے دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر اور دے دیا. میں نے پھر پوچھا کہ بیوی سے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پہچانا اور اس طرح سے مجھے اجرت دے دی؟ تو بیوی نے کہا کہ یہ وہ میرے بیٹے ہیں جنہیں اللہ نے زیب و زینت کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ دنیا کو اور اولاد کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ بیوی کا وہ علم ہے کہ جب بیوی نے اپنے چند سال جناب سیدہ کے ساتھ گزارے، پھر باقی ساری زندگی جو بیوی نے گزاری جب بھی کوئی گفتگو کرتا تھا تو بیوی قرآن ہی سے جواب دیتی تھی. اسی لیے بیوی کا لقب ہوا کہ متکلمہ بالقرآن. بس انہی الفاظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. خداوند عالم ہمارے علماء کرام، خطباء عظام جن جن کاموں میں مشغول ہیں، خدا اس راستے میں ان کے لیے آسانیوں کو پیدا فرمائے، اور خدا ان کو کامیابیاں عطا کرے، اس دنیا میں کامیابیاں عطا کرے اور آخرت میں کامیابیاں عطا کرے، اور بالخصوص حیات ائمہ مساجد کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس کے سربراہان ہیں، وہ اس طرح سے جو محافل کا انعقاد کرتے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص قبلہ و کعبہ مولانا صلاح الدین کو خدا صحت کلی اور شفا کلی عطا فرمائے، اور دیگر مومنین اور مومنات میں کوئی بیمار ہے تو پروردگار ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما. اور یہ نشست انشاءاللہ ٹھیک نماز ظہرین کے بعد فوراً شروع ہو جائے گی، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دوبارہ سے اس نشست میں یہی تشریف رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.